گرمی کون سی؟ غزوہ تبوک کا زمانہ شدید گرمی کا موسم تھا. اس غزوے میں دو دو تین تین آدمی ایک اونٹ پر تھے. شدید گرمی میں روانگی ہوئی. راستے میں شدید پیاس لگی. اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجڑیاں نچوڑ کر اس کا پانی پیا گیا. یہ شاید آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے. اس سال ہم جولائی کے شروع میں عمرے پر گئے تھے. مکہ سے مدینہ جانے کے لیے ہم نے بس کا سفر کیا, اور اس سفر میں ہم نے ایک سفر تو رات کو کیا کہ رات کا سفر ٹھنڈا ہوتا ہے اور ویسے بھی سوتے سوتے گزر جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا. لیکن دوسرا سفر جان بوجھ کر ہم نے دن کا کیا تاکہ ہم ذرا سینری دیکھیں. راستے میں ایک جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے جب وہ بس رکتی ہے, اس کو استراحہ کہا جاتا ہے, ریسٹ کی جگہ جو ہوتی ہے, وہاں پر جب رکی اور ہم گاڑی سے نکلے اور اے سی بند ہوا تو تھوڑی دور ہی صرف چند قدموں تک جانا اتنا مشکل تھا کیونکہ باہر شیڈ نہیں تھا, شیڈ کے بغیر اتری تو تھوڑی دیر بھی دھوپ میں ایسا لگے تھے سر گھوم گیا چند قدم چل کے, اور نیکڈ آئیز سے دیکھا نہیں جا رہا تھا وہ سارا دھوپ کا منظر سارا وقت اس طرح, اور چشمہ بلیک میں نے پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ, اور گاڑی کا شیشہ بھی کچھ کلرڈ تھا تو اس کے ساتھ باہر دیکھتے تھے تو مسلسل دیکھ کے آنکھیں تھکتی تھی, پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آنکھیں بند کر لیتی. اس وقت میں یہی تصور کر رہی تھی کہ اگر مجھے یہ سفر اونٹ پہ کرنا پڑے, سر پہ دھوپ ہو, اور اونٹ کی سواری اتنی تھکا دینے والی سواری ہوتی ہے, اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی دن کلفٹن بیچ پہ جا کے اونٹ پہ بیٹھ کے اس سفر کو یاد کریں. یعنی تھوڑی دور بھی جا کے انسان اس کے مسلسل بھچکولے کھا کے چلتا ہے نا, اسٹریٹ چال نہیں ہوتی اس کی, تو ان ہچکولوں سے بھی ایک عجیب قسم کی تھکاوٹ ہوتی. اتنی دھوپ اور گرمی اور دور کا سفر, 700 کلومیٹر, یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان جو سفر ہے اس سے بھی زیادہ سفر, اور اس میں پھر پیاس لگے اور دور دور تک پانی نہ ہو, تو جان بچانے کے لیے آپ کچھ بھی پی سکتے ہیں. یعنی حقیقی معنوں میں نفس کا بھی امتحان ہو گیا. اس سے زیادہ بڑا جہاد بن نفس کیا ہوگا جو حقیقی جہاد میں انہیں کرنا پڑا. اس سفر سے پیچھے رہ کے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے, کہنے لگے کیوں جاتے ہو, اتنی سخت گرمی ہے, لا تنفروا فی الحر, گرمی کا موسم ہے, گھر بیٹھ کے آرام کرو, یہ کوئی باہر جانے کے دن ہے؟ قل نار جہنم اشد حرا, کہہ دیجئے جہنم کی آگ زیادہ گرمی والی, شدید گرم ہے, اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. دنیا کی یہ آگ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے, 69 ڈگری زیادہ ہے, کیونکہ جہنم 1000 برس دھونکی گئی. تندور دھونکنے کا پتہ آپ, یعنی تندور جب جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, کافی دیر تک آپ اس میں لکڑیاں پھینکتے ہیں, وہ جلتا ہے, پھر اس کے بعد اس پہ روٹی لگتی, تب وہ روٹی بیک ہوتی پکتی. یا اوون آپ پہلے گرم کرتے ہیں تو پھر ہی آپ اس میں ڈالتے ہیں نا کچھ, اگر ٹھنڈے اوون میں ڈال دیں تو صحیح طور پہ چیز نہیں پکے گی. تو جہنم کی آگ کو بھی 1000 سال تک بھڑکایا گیا, جلایا گیا کہ وہ سفید ہو گئی, پھر مزید 1000 برس تک اس کو جلایا گیا تو سرخ ہو گئی, پھر اور 1000 برس اس کو جلایا گیا تو کالی ہو گئی, اور اب کالی سیاہ ہے. وہاں جو شخص بھی پہنچا اس کی خیر نہیں, تو توڑ پھوڑ دینے والی, انسان اس کی گرمی کا تصور ہی نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم عذاب اس کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے تسمے ہوں گے اور دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا. ہنڈیا جب پکتی ہے تو گڑ 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 کرنے کی آواز آتی ہے, تو بالکل اسی طرح جہنم میں صرف اس کی پوری جوتی بھی نہیں, تلوے بھی نہیں, صرف جوتوں کے تسمے, ان کی گرمی سے بھی پورا دماغ کھول جائے گا. فرمایا کہ تم دنیا کی گرمی سے ڈر رہے ہو, دنیا کی گرمی سے بھاگتے ہو, یاد رکھو نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے دھوپ سے ڈرنا, گرمی سے ڈرنا, اس سے گھبرانا, یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دھوپ سے بچنے کے لیے آگ کے شولوں میں جا پڑے. یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں جاتے ہیں نا، تو وہ شخص دھوپ سے بچنے کے لیے آگ کے شولوں میں جا پڑے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آپ کو حجاب کرنے پر بھی بہت سناتے ہیں، اتنی سخت گرمی ہے اور کیا پہنے ہوئے ہو. اس موقع پر مجھے ہمیشہ یہی آیت یاد آتی ہے، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں تک پھیل رہی ہوگی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں. تو جس کو وہ گرمی یاد آئے اسے دنیا کی گرمی پر گرمی نہیں لگا کرتی. لو کانو یفقہون، کاش وہ سمجھتے، کیونکہ منافقوں میں سمجھ ہی تو نہیں، انہیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو اپنے لیے لیتے ہی نہیں، یہ سب سزائیں وہ دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنا طرز عمل بھی نہیں بدلتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ. یعنی اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں تو جو ان کا حال ہونے والا ہے کہ وہ ہنسیں گے کم اور روئیں گے زیادہ، وہ انہیں اپنے اس طرز عمل پر ابھی کر لینا چاہیے. جزاءً بما كانوا يكسبون، بدلہ ہے اس کا جو وہ کمائی کرتے ہیں. ابن عباس نے کہا تھا کہ الدنیا قلیل فلیضحکوا فیہا ما شاؤوا فإذا انقطعت الدنیا وساروا الی اللہ فلیستأنف البکاء بکاء لا ینقطع ابدا. دنیا چند روزہ ہے، اس میں جتنا چاہو ہنس لو، پھر جب دنیا ختم ہوگی اور اللہ کے پاس حاضر ہوگے تو ایسا رونا شروع ہوگا جو کبھی نہ ختم ہوگا. یعنی انہوں نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی. اس کو پھر مذاق اڑانے سے بھی آپ لے لیں، مذاق اڑانے میں ہنسنا بھی ساتھ شامل ہوتا ہے نا. یہ کس بے خبری میں ہنس رہے ہیں، انہیں ہنسنا کم کر دینا چاہیے، رونا زیادہ چاہیے. جو ان کی حرکتیں اور اعمال ہیں اس پر جو سزا ملنے والی ہے، وہاں جا کر تو پھر صرف رونا ہی رونا ہوگا. جو آج اللہ کے خوف سے رو لیتے ہیں وہ کل کے رونے سے بچ جائیں گے، اور جن کی آنکھیں آج اللہ کے ڈر سے آنسو سے تر نہیں ہوتی، کل پھر ان کو رونا ہی رونا پڑے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اس شخص کو آگ سے بچائے گا کہ جو ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ، کہ تنہا بیٹھے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں، یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہ نہیں کہ کسی کی بات پر، کسی کے مذاق اڑانے پہ اکیلے بیٹھ کے رو رہا ہے، تو وہ وجہ اور ریزن کچھ اور ہوگی. صرف اور صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کے خوف سے، یا اللہ کی محبت میں، یا اللہ کی یاد میں، جس طرح بھی، یعنی وہ رونا خالصتاً اللہ کے لیے ہونا، کہ دنیا کے کسی نقصان کے غم میں. اس سلسلے میں یہ دو احادیث ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا کوئی مومن بندہ ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نکلیں، اگرچہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے خوبصورت چہرے پر پہنچے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر سے رونا انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہ ہوگا. یعنی ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، پھر راستے میں اس کو گرد و غبار سے پالا پڑتا ہے، اس کے پاؤں گرد و غبار میں آلودہ ہو جاتے ہیں، اس کا چہرہ، یعنی جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے، جب وہ سفر کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اسے جو گرد دیکھنی پڑتی ہے وہ اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہ ہوگا. یعنی جس نے یہ گرد دیکھی اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے دھوئے سے محفوظ رکھے گا. یہ مراد. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر لوٹائے آپ کو اللہ طرف ایک گروہ کے ان میں سے، کس گروہ کی طرف؟ جو مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر وہ اجازت مانگے آپ سے نکلنے کے لیے. کہاں نکلنے کے لیے؟ آئندہ کسی جنگ میں. فقل، تو آپ کہہ دیجئے، لن تخرجوا معی ابدا، میرے ساتھ ہرگز تم نہیں نکلو گے. ولن تقاتلوا معی عدوا، اور میرے ساتھ ہرگز دشمنوں سے جنگ نہ کرو گے. کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرت، کیونکہ تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پہ راضی ہو گئے، یعنی جنگ تبوک میں تم نے شرکت نہیں کی، آئندہ کے لیے اب تم سے کوئی خدمات نہیں لی جائیں گی. فقعدوا مع الخالفین، بیٹھے رہو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اسی کی تفصیل ہے یہ کہ کس طرح سختی کی جائے گی اب ان پر، کہ جب آپ مدینہ واپس جائیں تو جو لوگ بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے ہیں، آئندہ اگر یہ کسی بھی جنگ میں نکلنے کے لیے تم سے کہیں، اجازت مانگیں، تو ان کو نکلنے کی اجازت ہرگز نہ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ اس جنگ میں بھی ایک طرح سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی کہ دشمن لڑنے کے لیے سامنے آیا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبیلوں کے ساتھ یعنی معاہدے کیے، جزیہ اور خراج کی وصولی کے معاہدے ہوئے. تو ایسی صورت میں اب منافقین کو یہ ہوا کہ یہ تو جہاں جاتے ہیں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے ان کو، لہذا آئندہ اب ہم بھی ساتھ چلیں گے. فرمایا نہیں، آئندہ اب تم ساتھ نہیں چلو گے. جب قربانی کے وقت میں تم نے ساتھ نہیں دیا، تو کامیابی کے وقت میں بھی ہمیں تمہارا ساتھ نہیں چاہیے. تم نے بیٹھنا پسند کیا، اب بیٹھے رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور سختی کس طرح کی جائے گی ان پر؟ کہ ان کا جنازہ نہ پڑا جائے گا، آپ ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھیے. ماتا جو مر جائے، ابداً کبھی بھی، نیور. اور کیا نہ کیجیے؟ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پر نہ کھڑے ہوئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو دفناتے تھے تو بعد میں قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دیر تک دعا مانگتے تھے. آپ کو اس سے روک دیا گیا کہ نہ منافقین کا جنازہ پڑھائیں گے نہ ان کی قبر پر دعا کریں گے. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یہی ریزن دوبارہ بتائی جا رہی ہے، اور ہر دفعہ ریزن بتائی جا رہی ہے. انکم رضیتم بالقعود، انہم کفروا باللہ ورسولہ، پیچھے بھی آیا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وماتوا وهم فاسقون، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، وہ فسق کی حالت میں مرے، نافرمانی میں مرے. اس آیت کے پس منظر میں یہ بات آتی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ابھی کچھ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مر گیا. اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا. آپ نے کمال فراخ دلی سے اپنا کرتا دے دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کافی اس کا قد کاٹ اونچا تھا، اور جب حضرت عباس قید ہو کر آئے تھے تو ان کے پاس کپڑے نہ تھے، تو عبداللہ بن ابی کا کپڑا ان کو پہنایا گیا تھا، تو اس کے بدلے کے طور پر بھی آپ نے عطا کر دیا. پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے با اصرار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس شخص کو جنازہ پڑھائیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے، یعنی اس کی ساری خرابیاں یاد دلائیں، آپ کیوں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے روکا تو نہیں، اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، چاہو تو استغفار کرو چاہو نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو 70 بار بھی استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، تو چلے میں 70 سے زیادہ دفعہ کر لوں گا. لیکن پھر کیا ہوا؟ حکم آ گیا کہ آپ کو جنازہ نہیں پڑھانا، آپ کو اس کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. کیوں؟ یہ سختی اس وقت ان کے ساتھ کیوں کی جا رہی تھی؟ تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں اور وہ توبہ کر لیں، کیونکہ اتنا تو ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی. فرمایا کہ اب یہ لوگ دعاؤں کے مستحق نہیں رہے، آپ کی دعا اور جنازے پہ جانا اور دعائیں خیر کرنا ان کو کچھ فائدہ نہ دے گا، آپ ان کے موت اور غم میں شریک نہ ہوں. تو اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ سچے ایمان کے بغیر کسی بڑی سی بڑی ہستی کی دعا بھی فائدہ نہ دے گی. بہت سے لوگ اس بات پہ تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، حضور کی امت میں سے ہیں اس لیے بخشے جائیں گے، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ منافقت کے ساتھ آپ کی شفاعت آپ کی دعا بھی فائدہ نہ دے گی. منافقوں کے لیے تو آپ کو شفاعت کا اذن ہی نہیں ہوگا, اور دنیا میں بھی دعا کرنے اور جنازے پہ جانے سے منع کر دیا گیا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں اور ہم آپ کی دعاؤں کے مستحق ہوں, تو ہمیں اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا, اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا, مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دینا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا جنازہ نہ پڑھایا اور ان کے حق میں استغفار کرنا چھوڑ دیا. اب ہوتا یہ تھا کہ جس کے جنازے میں آپ نہیں جاتے تھے تو صحابہ کرام بھی نہیں پھر جاتے تھے, لیکن آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے تھے کہ کس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان شریک ہیں, کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے, منافقوں کے نام ان کو پتا تھے. تو وہ یہ خاموشی سے دیکھتے رہتے تھے کہ جس جنازے میں حذیفہ نہیں جائیں گے تو وہ بھی شرکت نہیں کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا, کیونکہ بعد میں کسی کی منافقت ویسے تو پتہ نہیں چلتی. پھر فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ, آپ کو ان کے مال اور اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس مال و اولاد ہی کے ذریعے اللہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے. وتزہق انفسہم وہم کافرون, اور ان کی جانیں جائیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال اور اولاد ہوتا ہے لوگ اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ اس سے راضی ہے, لہذا اس کی غلطیوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے. پنجابی کا محاورہ نا, جدے گھر دانے وہ کملے بھی سیانے, یعنی گاؤں میں اگر کسی کے گھر بہت گندم ہے تو وہ خواہ اس کی عقل تھوڑی بھی ہے تو وہ سب کے نزدیک بڑا عقل مند ہو جاتا ہے. تو مال جو ہے وہ انسانوں کی بہت سی خامیاں اور کمزوریاں چھپا لیتا ہے, مال کے روب میں دوسرے لوگ ان کے سامنے بول نہیں سکتے. تو یہاں پر فرمایا کہ لا تعجب کا اموالہم و اولادہم, ان کے مال اور اولاد سے کوئی دھوکا نہ کھائے کہ ان پہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ ایک عام نفسیات ہے نا, جب کسی کے بھی مالداری کی یا دنیاوی اعتبار سے جاہ و مرتبے کی آپ کوئی خبر سنتے ہیں تو عموماً کیا محسوس کرتے ہیں, جھانکے اپنے اندر, کسی کا بہت قیمتی لباس دیکھ کر کیا آپ مروب ہوتے ہیں؟ ایک نے سچ بولا, وہ کہہ رہی ہیں ہاں, باقی سب خاموش ہیں, گویا وہ یا میری نظر سب تک نہیں جا رہی اس لیے. اپنے آپ کو پرکھیے نا, سوال لکھیے, کسی کے مال کی کثرت اور کسی کی اولاد کی کامیابی کی خبر سن کر میرے دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں, میرا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سادہ لفظوں میں یہ کہ جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ کسی کے پاس بہت مال ہے یا دنیاوی اعتبار سے بہت وہ جاہ و مرتبے والا ہے, تو آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اپنا خیال آپ خود جان سکتے ہیں, اپنا حساب خود کریں. دیکھیں, انسان جو تربیت اپنی خود کر سکتا ہے اتنی کوئی اور اس کی نہیں کر سکتا. ہم تو آپ کو سنا ہی سکتے ہیں, سمجھا ہی سکتے ہیں, لیکن آپ کے اندر کا کیا حال ہے وہ نہیں جان سکتے, وہ آپ کو خود جاننا ہے. اس لیے جب تک آپ سنجیدگی سے خود تہیا نہیں کریں گے اپنے آپ کو بدلنے کا, کوئی نہیں بدل سکتا آپ کو. اب یہ قرآن کا حکم ہے, میں اس کی لفاظی کے ساتھ تفسیر کر کے آگے جا سکتی تھی, میں کیوں رکی ہوں اس پر؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے, لا تعجب کا اموالہم و اولادہم, دنیا میں کسی کی مال اور اولاد کی کثرت اور بڑائی تم کو امپریس نہ کرے. اگر ہم ہو رہے ہیں امپریس تو what does it mean, it means کہ ہماری پرائرٹیز ابھی تک کچھ اور ہیں, کسی کے دین کی, کسی کے ایمان کی, کسی کے اخلاق کی, کسی کے تقویٰ کی, کسی کے شرافت کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے اگر کسی کی بڑائی کو ناپنے کا کوئی پیمانہ اختیار کر رکھا ہے تو وہ صرف مال و دولت. کیا یہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ مثلاً آپ کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے لے کر, اور اس کے پاس سوائے ایمان کے، نیکی اور تقوی، اخلاق اور شرافت کے اور کچھ نہیں، آپ کا جواب یا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ یا اس سٹیٹس میں کچھ کم ہو آپ سے، کیا کریں گے آپ؟ بیٹی کو گھر بوڑھا کرنا پسند کریں گے لیکن شادی نہیں کریں گے، اس کو دے دیں؟ آج کل بہت سے رشتے نہ ہونے کی ایک بڑی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ جو ہماری پسندیدگی کا معیار ہے کہ اتنا اور اتنا مال اور اتنا اتنا عہدہ ہو تو ہم دیں گے، وہ نہیں ٹوٹ رہا، وہ نہیں ختم ہو رہا. ہم میں سے بہت سے لوگ دین پڑھ کے بھی، قرآن پڑھ کے بھی، ایمان کی بڑی بڑی اور تقویٰ کی بڑی بڑی باتیں کر کے بھی عملی زندگی میں اسی چیز کا شکار ہے، پریکٹیکلی یہی کر رہے ہیں. تو لا تعجبک اموالہم واولادہم، اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کے پاس نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ شرافت ہے، خواہ وہ ڈرنک کرتا ہو، خواہ وہ منائزر ہو، خواہ وہ کیسے اور کیسے جوئے کھیلتا ہو، کیسا ہی بد اخلاق ہو، خواہ وہ آپ کی بیٹی کو کل مار پیٹ کرے، لیکن چونکہ وہ مالدار ہے اس لیے اس کی سب خامیاں ڈھکی ہوئی ہیں، وہاں جھونک دیں گے جہنم میں. لیکن دوسری طرف جو کسی بھی انسان کی بڑائی کا حقیقی معیار ہے وہ ہماری نگاہوں میں نہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی بچیوں کو بالکل نکمے لوگوں کے ہاتھ پھینک دیں کہ جو کوئی کام کار نہ کرتے ہوں اور آپ کہیں جی نہیں انہوں نے چونکہ ظاہری دینداری اختیار کی ہوئی ہے تو بس یہی کافی ہے. نہیں، آپ ضرور دیکھیں کہ بطور انسان کوئی انسان کیا ہے. یہاں اس چیز کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک شخص صرف ظاہری دینداری اختیار کیے ہوئے، یہاں پھر منافقت ہی کی بات ہو رہی. لیکن ہماری مروبیت کس سے ہے؟ ہماری غلامی کس چیز پہ ہے؟ ہم ذہنی غلام ہیں، مال و دولت کے بھی غلام ہیں. وہ محبت گئی نہیں دلوں سے، وہ حسرتیں گئی نہیں. تو کیا کسی انسان سے محبت، کسی کی چاہت صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، یا اس کا گھر کیسا ہے، یا اس کا لباس کیسا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر کے انسان کو نہیں اہمیت دے رہے، آپ اس کے لباس کی قدر کر رہے ہیں اور اس کے پتھر اینٹ کے گھر کی قدر کر رہے ہیں. جیسے شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے ان کو بلایا ملنے گئے اپنے عام لباس میں، تو دربان نے آگے ہی نہیں جانے دیا. دوسرے دن جب اچھا لباس پہن کر گئے تو سب نے ان کو ویلکم کیا، اور جب اندر پہنچے تو اعلیٰ کھانے پیش کیے. انہوں نے کہا یہ ان کپڑوں کو کھلا دو، اس لیے کہ کل ان کے بغیر آیا تھا تو کوئی یہاں تک نہیں آنے دے رہا تھا، آج یہ پہن کر آیا ہوں تو یہ سب کچھ پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ مجھے تو نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کو کھلاؤ. یعنی ابھی تک کفار سے برات کی بات تھی، اہل کتاب سے برات کی بات تھی، اب منافقین کی بات ہوئی. تو ان ساری باتوں میں خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم بہانہ بازیاں کر کے ادھر ادھر کترا جاتے ہیں. مال چاہیے تو وہ نہیں نکلتا، وقت چاہیے تو وہ نہیں دے سکتے، اور مروبیت ہے تو انہی چیزوں کی ہے. پھر دعوے کس چیز کے کر رہے ہیں ہم؟ سیکنڈ ٹائم یہ بات آ رہی ہے، آیت 55 میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ ان کا مال و اولاد تم کو امپریس نہیں کرے. اپنے آپ سے سوال لکھئے، میری محبت کا معیار کیا ہے؟ میں کسی انسان کو کس بنا پر چاہتی ہوں؟ کسی انسان کی قدر و قیمت کیا اس کے اخلاق کی بنا پر کرتی ہوں یا اس کے لباس کی بنیاد پر؟ بعض اوقات آپ کو کچھ مجلسوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے نا، لوگوں کے رویے خاموشی سے بیٹھ کے دیکھنے کا. عام طور پر جو بےچارے معمولی حیثیت کے لوگ آتے ہیں ان کے سلام کا جواب دینا بھی کچھ لوگ گوارا نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کے لیے اٹھ کر سلام کرتے ہیں. اور تو میں عموماً پھر یہ جانچنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس میں کیا کمی ہے اور اس میں کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کی اس قدر آؤ بھگت ہے اور اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. اگر تو واقعی کوئی اخلاقی خوبی ہے، کوئی اور کوئی کارنامہ ہے، کوئی قربانی ہے، تو ٹھیک ہے، مالدار ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے. اب اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو تان تھوڑی دیا جائے گا کہ وہ نیکی کے ساتھ مالدار کیوں ہے. کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ تو یہ بنا ہے نا، جیسے شروع میں نے آج کہا تھا کہ صرف کسی کے مالدار ہونے کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کریٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں اگر ہمارے پاس ہو تو ہم ایسے نہ ہو، لیکن جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس سے بھی برے ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف بعض لوگوں کی اہمیت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ مالدار ہیں اور تو کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی ہوتی. یعنی انسان اگر سوچے کہ دوسرے کی مال اور اولاد آپ کے کس کام آ رہی ہے، آپ کو کیا مل رہا ہے وہاں سے کہ جو آپ مروب ہوئے جا رہے ہیں، یا آپ خوش ہو رہے ہیں، یا آپ عجب کا شکار ہیں. چیز کسی کی ہے. کسی نے یہ شعر لکھ کے بھیجا ہے، آج کل کی محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں. جیلس ہونا بھی برا ہے اور ان کی غلامی اختیار کرنا اور مروب ہونا بھی برا ہے. آپ ان کی انسانیت کی قدر کریں، وہ کیا چیز ہے، اس بنیاد پر معاملہ کریں. یعنی کسی بھی انسان سے جب آپ معاملہ کریں بطور انسان کے کریں. یعنی یہ نہیں کہ اس کے چہرے پہ دیکھنے کے بجائے اس کے ہاتھوں پہ دیکھیں اور اس کے لباس پہ دیکھنا شروع کر دیں. اس نے پہنا ہوا کیا ہے؟ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. بے شک اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اسی کے ذریعے دنیا میں عذاب دیں. اسی کس کے ذریعے؟ مال و اولاد کے ذریعے. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر پر ہوں. یعنی یہ مال و اولاد ان کے لیے پھر ایک فتنے کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے فخر میں مبتلا ہو کر وہ اپنے اعمال نہیں بدلتے، ان کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ جب زندگی میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ فوراً سوچتے ہیں میرا کوئی گناہ تو نہیں، میرا کوئی قصور تو نہیں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. یعنی ہماری دنیا میں کبھی کسی بھی وجہ کسی بھی طرح سے جب کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم فوراً اپنی غلطیوں کو سوچتے ہیں، لیکن جب دنیا میں ہمیں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہمیں ہر طرف سے کامیابیوں کی خبریں سننے کو ملتی ہیں مال اور اولاد کی، تو ہمیں کبھی بھی اپنی غلطیوں اور گناہوں کو جاننے اور ان کے بارے میں سوچنے کا خیال ہی نہیں آتا. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم، تو اجازت مانگنے لگتے ہیں آپ سے وسط والے ان میں سے، یعنی ان میں سے جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے وہ آپ سے فوراً اجازت لینے آ جاتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ کام. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا، ہم کو چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم ہو جائیں بیٹھنے والوں کے ساتھ. یعنی ان منافقوں کا حال کیا ہے کہ جہاد کے موقع پر جی چرا جاتے ہیں، اور عمومی رویے بھی بتاتے ہیں کہ دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کنہوں نے دی. کثرت سے قربانیاں کرنے والے لوگ کون تھے؟ مالدار طبقے سے بہت کم لوگ نکلتے ہیں ایسے کہ جو دین کے لیے حقیقی قربانیاں دے سکے، کیونکہ ان کو اپنے مال کاروبار سنبھالنے سے فرصت ہی نہیں کہ وہ دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں یا دین کے لیے بھی کچھ پیسہ خرچ کریں، کیونکہ ان کی ترجیحات ان کی ساری صلاحیتوں کو سمیٹنے کا سبب ہیں. یعنی ساری صلاحیتوں اور طاقتوں اور ہر چیز کا رخ اس طرف ہے نا، مقصد زندگی کچھ اور ہے. اس لیے دین کے لیے سب کچھ ہوتے ہوئے بچتا ہی کچھ نہیں. یہاں اولو الطول کی بات کی جا رہی، طول اسی سے لفظ نکلا. تو اولو الطول کہتے ہیں صاحب حیثیت مالدار طبقے کو. یعنی یہ تو وہ طبقہ تھا، پریویلیجڈ، سب کچھ پا لینے والا، جن کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں. ان کو تو زیادہ ہی قربانیاں کرنی چاہیے تھی. ان کے گھر کے کام کے لیے نوکر موجود ہیں، سواری کے لیے گاڑیاں موجود ہیں، پھر بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے. اس کے برعکس قربانیاں کون کر رہے ہیں کہ جن کے پاس اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی پورا مال نہیں ہے. اور قائدین سے مراد کون ہے؟ بعض مجبوریوں کے تحت گھروں میں رکنے والے لوگ جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف, یہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہ جائیں. خوالف خالفہ کی جمع ہے, پیچھے رہنے والی عورتیں مراد ہیں. وہ جیسے نکمے مردوں کو چوڑیاں بھیجی جاتی ہیں ان کی بزدلی کی وجہ سے, تو یہاں ان کو بھی ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ویسے تو بڑے بہادر لوگ سمجھتے ہیں لیکن مدینہ میں پیچھے رہ گئے ہیں, یا معذور لوگوں کے ساتھ یا پھر خواتین کے ساتھ. کیا بہادری ہے ان کی. وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, بس وہ سمجھتے ہی نہیں, اب ان کو بات نہیں سمجھ میں آتی. اپنی بزدلی اور بے غیرتی پر شرمانے کی بجائے اپنے پیچھے رہنے پر خوش ہیں. کیوں؟ کہ لا يفقهون, سمجھتے نہیں. اور لا يفقهون کیوں ہے؟ کیونکہ دلوں پہ مہر لگا دی گئی. اور دلوں پہ مہر کیوں لگائی گئی ہے؟ ان کے طرز عمل اور گناہوں کی وجہ سے. مال و دولت, خوشحالی, دنیا کے ریسورسز اور وسائل کا ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے, اللہ کا احسان ہے, فضل ہے. لیکن جب یہی چیزیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے رکاوٹ بن جائیں تو پھر کیا ہے؟ یہی چیزیں فتنہ ہیں, آزمائش ہیں, عذاب کا سبب ہیں. اور سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ کہ دل ایسا سخت ہو کہ کوئی بات دین کی سمجھ ہی نہ آئے, اندر ہی نہ جائے, حقیقی نفع نقصان کا معیار ہی پتہ نہ چلے. آپ کو ڈر نہیں لگا یہ آیت پڑھ کے؟ کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے نا اپنی سوچ کے تابع کرتا ہے, یعنی جو بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے مطابق وہ چل پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا عمل اس لیے بھی نہیں بدلتا کہ ان کو بات پوری طرح سمجھ ہی نہیں آتی. اور سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کہ ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے. وہ کیوں لگی ہے؟ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہی تو وہ سزا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, تو یہی دو چیزیں بالآخر وبال کی شکل میں بھی سامنے آتی ہیں انسان کے. اور سب سے بڑا وبال یہ ہے کہ دین کی باتوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. کسی انسان کی بھلائی کا فیصلہ اللہ جب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مَن یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین, جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے, اور جب کسی کو سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے یہ سمجھ چھین لیتا ہے. اس لیے جب دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کس فارمولے پہ عمل کریں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, کثرت سے استغفار کریں, رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور دعا کریں کہ اللہم فقہنا فی الدین. یعنی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا ذہنی کمزور, وہ تو ایک الگ معذوری ہے, لیکن آپ ذہنی طور پر بہت الرٹ انسان ہیں, دنیا بھر کی باتیں سمجھتے ہیں, زمانے بھر کی پالیٹکس پہ آپ تبصرے کر سکتے ہیں, لیکن جب دین کی چھوٹی سی بات آتی ہے تو آپ کا دماغ ہی نہیں کھلتا, آپ کا دل ہی نہیں کھلتا, وہ سمجھ بھی نہیں آتی آپ کو. تو یہ کیا ہے؟ دراصل سزا ہے ایک اللہ کی طرف سے. لیکن الرسول والذین آمنوا معہ, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے, ان کا رویہ کیا ہے؟ جاہدوا باموالہم وانفسہم, وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اگر یہ آیتیں گنے نا آپ, مال اور جان سے جہاد کی, پوری سورت میں کتنی دفعہ دہرائی گئی, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ جہاد جو ہے اس کے کیا کیا طریقے ہیں. اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جان اور مال دونوں لگائے جائیں, یعنی اللہ کی خاطر نہ انہیں جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے. اور منافقوں کی صفت سورت منافقون میں کیا بتائی گئی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اور سورت البقرہ میں کیا کہا گیا؟ لَا يَشْعُرُونَ مَا يَشْعُرُونَ, شعور کی کمی ہے ان کے اندر, احساس ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ساری توجہ اندر کی دنیا کی اصلاح کی بجائے باہر کی دنیا کی چکا چوند پر ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تم کو حیران کر دیں، یعنی تم ان کے جسم دیکھتے چلے جاؤ، کیونکہ ان کی ساری کوشش اور ساری توجہ کس پر ہے؟ اپنے جسموں کی لباس کی تراش خراش پہ، سارا مال تو وہاں لگ رہا ہے، کچھ جم میں، کچھ بیوٹی پارلر پہ، اور کچھ درزیوں کے پاس، ساری ایفرٹس اور ساری بھاگ دوڑ تو اسی کے گرد ہے۔ تو دین پڑھنے کے لیے وقت کہاں سے ملے؟ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ باتیں کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، ایسے سٹائل سے بولیں، لیکن خود کیا ہے؟ کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ، لکڑی کے تختے ہیں ٹیک لگائے ہوئے، مسندہ کہتے ہیں ٹیک لگائے ہوئے، یعنی لکڑیاں ہیں سوکھی جن کے اندر احساسات ہی نہیں ہیں، نہ کسی کا درد سمجھتے ہیں، نہ مقصد زندگی سمجھتے ہیں، نہ کوئی احساس ہے، نہ شعور ہے۔ جیسے آپ کسی لکڑی سے بات کرو تو اس کے اندر کوئی بات نہیں جائے گی۔ دوسری طرف اہل ایمان، انہیں نہ مالوں کی پرواہ ہے، نہ جانوں کی پرواہ ہے اللہ کی خاطر۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ خیرات ہے، صدقہ خیرات، بھلائیاں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، ذلک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون، اور آگئے نرے بہانے باز، معذرون خوب خوب بہانے بنانے والے، عذر پیش کرنے والے، معذرتیں پیش کرنے والے۔ معذر کہتے ہیں ایسا عذر ظاہر کرنے والا جس کے پاس حقیقت میں عذر ہو ہی نہ۔ ایک اور ہوتا ہے معتذر، معتذر وہ عذر پیش کرنے والا کہ جس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو، لیکن معذر تو وہ ہے جس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں، بالکل جھوٹا، بے سروپا عذر اور بہانے تراشنے والا، بہانہ باز، جو ہر ذمہ داری سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لے، یعنی انتہائی کامچور شخص، جس کو کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کام کہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواب گھڑا ہوا ہو اس سے بچنے کے لیے۔ یہ کون تھے؟ کچھ زیادہ ہی بے شعور لوگ، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے تھے، یعنی کچھ منافقین تو مدینہ کے اندر رہتے تھے اور کچھ منافقین باہر دیہاتوں وغیرہ میں رہتے تھے، بدو لوگ تھے۔ آراب آرابی کی جمع ہے، جیسے انصار انصاری کی جمع۔ تو یہ بدوی قسم کے لوگ میرے بہانے لے کے آ گئے، لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، کہ ان کو اجازت دے دی جائے۔ کس کی اجازت؟ گھر بیٹھنے کی۔ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، یعنی جھوٹے عذر تراش کے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، انقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے، یعنی ان کی بھی شامت آئے گی۔ یعنی جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود، ہمت پانے کے باوجود جھوٹا عذر کر کے گھر بیٹھ رہے، تو ایسا شخص بدترین جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کا ایسا رویہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے غداری ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو اللہ کی نعمتیں پانے کا کوئی حق نہیں، ان کے لیے تو پھر عذاب علیم ہی ہونا چاہیے۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کوئی حرج۔ اب جب اتنی سخت بات ہوئی تو اس پر پھر جو حقیقی مجبور لوگ تھے ان کی طرف دھیان گیا یا انہیں خیال آیا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہے، تو فرمایا نہیں ہے کوئی حرج۔ کس پر؟ دعفاء پر، یعنی ضعیف اور ناتوان لوگ، بوڑھے لوگ، حقیقی معذور لوگ. ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر، مریض کی جمع مرضى، یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے وہ جا ہی نہیں سکتے، یا کوئی جسمانی عذر رکھنے والے، مثلا چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، یعنی ان کی بھی پکڑ نہیں، ان کا بھی کوئی جرم نہیں. کون؟ لا یجدون، جو نہیں پاتے. کیا نہیں پاتے؟ ما ينفقون، جو وہ خرچ کر سکیں. تو ایسے لوگوں پر نہیں ہے کیا حرج، ان کوئی حرج، یعنی جن کے پاس جہاد میں جانے کے لیے خرچ کرنے کو ہی کچھ نہیں، انتہائی غریب لوگ ہیں، تو ان کی پکڑ نہ ہوگی. لیکن شرط یہ ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، وفادار ہوں. نصحو کا لفظ نصح سے ہے، وہ حدیث میں آتی ہے نا کہ الدین والنصیحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ بات فرمائی. قلنا لمن، ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور ان کے عوام کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی. تو جس کے دل میں سب کی خیر ہو، سب کے لیے خیر کے جذبات ہوں، تو ایسا شخص معذور ہے، حقیقی معذور، جبکہ وہ جان بوجھ کے بہانہ نہیں کر رہا. ما علی المحسنین من سبیل، محسنین پر کوئی حرج نہیں، محسنین پر کوئی الزام نہیں، محسنین کو کوئی نقصان نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، اذا ما اتوک، جو آپ کے پاس آئے، لتحملہم، کہ آپ ان کو سوار کر سکیں، یعنی سواری ان کے لیے مہیا کریں. قلتا، تو آپ کہیں، لا اجد ما احملکم علی، میں نہیں پاتا جس پہ تم کو سوار کر سکوں، یعنی میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں. تولوا، وہ پلٹتے ہیں. وعینہم تفید من الدمع، اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں. حزنا، غم کی وجہ سے. اللہ یجدو ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے جسے وہ خود خرچ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سواری کا کوئی بندوبست نہ تھا. کس وقت؟ ایک خاص موقع کی طرف اشارہ ہے، اس کے پیچھے ایک خاص واقعہ بھی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری لینے کے لیے بھیجا. میں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھیوں نے مجھے سواری طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ نے فرمایا، واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہ دوں گا. آپ اس وقت غصے میں تھے، مگر میں سمجھا نہیں، میں غمگین ہو کر واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں کو آپ کے انکار کی اطلاع دے دی. مجھے ایک تو یہ غم تھا کہ آپ نے ہمیں سواری نہ دی، دوسرا یہ کہ آپ کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائیں. مجھے واپس آئے تھوڑی ہی دیر گزری کہ میں نے سنا بلال مجھے پکار رہے ہیں. میں نے جواب دیا تو وہ کہنے لگے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ اونٹ کے جوڑے ہیں، 6 اونٹ لے لو، اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے تمہیں سواری کے لیے دیے ہیں، انہیں کام میں لاؤ. بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے تو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی. آپ نے فرمایا، جب مجھے بہتر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں. تو اس حدیث سے دو تین باتیں پتہ چلتی. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، آپ کو بھی غصہ آتا تھا، اور غصہ کبھی بھی آپ کو اپنی ذاتی ریزنز کی وجہ سے نہیں آتا تھا، بلکہ حق کے معاملے میں کبھی کوئی کوتاہی ہوتی تھی تو اس پہ آتا تھا. تو ایسے موقع پر اگر آپ ایک بات کہہ بھی دیتے تھے تو آپ کا اخلاق کریمہ، آپ دیکھیں کہ اس سے رجوع کرنے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھتے تھے کہ ہاں میں اس غصے میں تھا. اور غصے میں اگر انسان کوئی قسم کھا لے نیکی نہ کرنے کی، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کفارہ دے کے نیکی کر لینی چاہیے.